الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کے ابتدائی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا لیکن مناسبت کے حوالے سے حج کے مبارک موسم کا وقت انتہائی قریب ہے تو آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت کے خلاصے کے حوالے سے حج کی افادیت اور اس کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اللہ عز اسمہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ ہمارے فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ حج نام ہے احرام باندھ کر، حج نام ہے احرام باندھ کر۔ نبی ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر حاضر ہونا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا یہ حج کا ایک بنیادی رکن ہے عرفات، اس حوالے سے اس کی تعریف کی گئی۔ حج کے بنیادی طور پر تین قسمیں بنتی ہیں، ایک کو حج اقران کہتے ہیں، ایک کو حج تمتع کہتے ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں۔ اگر اس کی ظاہری لفظ پر غور کر لیا جائے تو خود اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ قران کا معنی جڑے ہوئے کے، کہ دو چیزیں جو آپس میں جڑی بھی ہوتی ہیں اس کو قران کہتے ہیں، اور تمتع بمانا نفع اٹھانا، اور افراد بمانا تنہا اور اکیلا ہونا۔ اگر یہ حج کے جو بنیادی نام ہیں اس کے لفظوں کی طرف اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ جلدی سے مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قران کا معنی جڑے ہوئے ہونا، ملے ہوئے ہونا، ساتھ ساتھ ہونا، اور تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، اور افراد کا معنی ہے تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ تو وہ حج کہ جس میں احرام جب باندھ لیا جائے، احرام کے حوالے سے سن لیجئے کہ احرام جس طرح کہ نماز شروع کی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی تکبیر اور نام کو بلند کیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ بہت سے جائز کام اس دورانیے میں اس وقت تک کے لیے بندے پر حرام ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، تو اس معنی میں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی تکبیر، ایسا اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام کو بلند کرنا، تحریم بمانا جو عزت والا نام ہے، اور ایک معنی یہ کہ کچھ جائز چیزیں، حلال چیزیں اس محدود دورانیے تک بندے کے اوپر حرام قرار پاتی ہے، جیسے بات کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور سینے کو کعبے سے پھیر دینا، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر حرام قرار پاتی، تو اس نیت سے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اسی نیت سے احرام، جو حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے، احرام اصل میں ان سفید چادروں کا نام نہیں ہے، احرام اصل میں نیت کا نام ہے۔ سفید چادر جو انسان زیب تن کرتا ہے وہ اس کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ احرام بمانہ یہ، حرمت والا بھی ہو سکتا ہے معنی، اور ایک معنی یہ کہ کئی حلال چیزیں جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بندے کے لیے حلال کیا ہے، جیسے زینت، خوشبو لگانا اور رنگ روغن کو استعمال کرنا، جسم سے میل کو چھڑانا، یا حسین اور خوبصورت لباس پہننا جو زینت سے متعلق ہے۔ احرام کی جب بندہ نیت کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں کعبہ مشرفہ کا طواف کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسا ناخن کاٹنا، مونچھوں کو ترشوانا، یا زینت و زیبائش سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، یا شادی شدہ شخص کا اپنی بیوی سے قربت کرنا، یہ تمام حلال چیزیں جو شریعت مطہرہ نے عام زندگی کے اندر عام طریقے پر حلال رکھے ہیں، اس کو بندہ حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اظہار کے لیے دو سفید چادریں ہوتی ہیں۔ دو سفید چادریں سے مراد یہ کہ جو زینت سے ہٹ کر ہیں، زیبائی سے ہٹ کر ہیں، بغیر سلی ہوئی دو چادریں بندہ زیب تن کر لیتا ہے۔ تو جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ احرام جو ہے وہ اصل نیت کا نام، اگر آپ کہیں کہ نہیں احرام لباس ہی کا نام ہے، تو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جس طرح کہ احرام ناپاک ہو جاتا ہے یا میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں، جسم سے جدا کرتے ہیں، تو جسم سے جدا کرنے کے ساتھ ہی یہ لازم آنا چاہیے کہ جناب احرام ٹوٹ گیا، لیکن نہیں، آپ جب نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو احرام پہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یا احرام ناپاک ہو جائے تو تبدیل کر کے دوسرا احرام پہن لیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ احرام اصل میں سے لباس کا نام نہیں، احرام نیت کا نام، اس لیے احرام اتارنے سے وہ احرام باطل نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ ہاں احرام کی جو دو چادریں ہیں یہ اظہار کے لیے ہے، اور یہ بھی اس حوالے سے ضرور لازم ہے کہ یہ بغیر سلی چادریں ہیں۔ حاجی جب اپنے اوپر زینت کو، زیبائش کو، خوبصورتی کو، حسن کو حرام کر لیتا ہے، تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دو چادریں وہ اپنے ذمہ تن کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ سفید چادر ہو، لیکن ہاں الحمدللہ ایک معمول چل پڑا ہے سفید چادر کا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام باندھا تو علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے اوپر کی چادر جو تھی وہ سبز تھی۔ بس یہ شرط ضرور ہے کہ وہ سلی بھی نہ ہو اور خوشبو والی نہ ہو۔ ہاں نیت سے پہلے، اس طرح کے اس سے بھی ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ احرام اگر صرف لباس کا نام ہے تو بندہ جب احرام کی چادریں باندھ لیتا ہے تو ابھی تک وہ نیت نہیں کرتا۔ نیت کے دو طریقے ہیں، سمجھ لیجیے آپ، ایک تو یہ ارادہ مصمم کر لینا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور اب میں اپنے اوپر ان حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہوں، اور اس کا اظہار کیسا ہوگا کہ وہ تلبیہ پڑے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک دفعہ زبان سے کہنا فرض قرار پاتا ہے، جو انسان کے دل میں پوشیدہ جو نیت اس کا اظہار ہے۔ اگر یہ کلمات ابھی تک اس نے نہیں کہے ہیں اور صرف سفید چادریں جسم پر لگائی ہے تو وہ ناخن تراش سکتا ہے، مجھے تراش سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ ہاں جب نیت کر لی اس نے تو نیت کرنے کے بعد وہ لباس کے اوپر خوشبو نہیں لگا سکتا۔ تو یہاں سے ہی پتا چلا کہ دیکھیں خوشبو لگانے کی اجازت، اگر صرف سفید دو چادریں پہن لی ہے تو اس میں اجازت موجود ہے، لیکن جہاں اس نے نیت کر لی اس چیز کی اور تلبیہ اس نے پڑھ دیا تو اس کے بعد یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو لازم ہی آیا اس سے کہ احرام جو ہے وہ اصل اس نیت کا نام ہے اور اس کا اظہار اس لباس سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج تمتو، حج قران اور حج افراد۔ علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا جو حج ہے وہ حج قران ہے، اور قران کا میں نے ابھی مانا آپ کے سامنے عرض کیا کہ ملا ہوا ہونا، ساتھ ساتھ ہونا، جڑا ہوا ہونا، قران، جیسے گائے کی سنگ کو بھی قرن کہتے ہیں نا، تو یہ دونوں آمنے سامنے ہوتی ہیں، جڑی بھی ہوتی ہیں، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، دو جڑی ہوئی چیزوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں مراد یہ ہے کہ جب حاجی اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر میں حاضر ہوتا ہے تو اس نے عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے اور حج بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دونوں چیزوں کا، عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ہی نیت سے باندھ لیا، اور اس نے کہا جی میں نے یہ جو احرام باندھا ہے یہ میرے عمرے کا بھی اور یہ میرے حج کا بھی، تو اس نے عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیا، تو اس کو قران کہتے ہیں. یعنی عمرہ کرنے کے بعد، یعنی کعبہ شریف پہنچنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، سات چکر لگانے کے بعد، ابھی سورت اس کی تفصیل ہے، صفا مروہ کرنے کے بعد وہ سر کو نہیں مونڈے گا بلکہ سر کے بال کو حج تک باقی رکھے گا، یعنی وہ حالت احرام کے اندر رہے گا. اب چاہے وہ چار دن کا ہو، پانچ دن کا ہو، سات دن کا ہو، جتنا بھی ہو، وہ احرام کی صورت میں ہوگا، اور اس وقت تک وہ تمام حلال چیزیں اس پر حرام رہیں گی، کیونکہ وہ احرام کی نیت میں خوشبو لگانا، بالوں کو ترشوانا، جسم کے میل کو چھڑانا، بیوی سے قربت کرنا، یہ تمام چیزیں، چہرے کو ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے حرام رہیں گی جب تک کہ وہ احرام اپنا نہیں اتارتا. تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت اگر وہ ایک ساتھ کرے گا تو یہ ملا لیا، اس نے عمرے کو اور حج کو ملا لیا، تو یہ ملی ہوئی چیز کو حج قران قران کہتے ہیں، اور یہ حج قران ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا تو وہ حج قران تھا، یعنی جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو 26 ذی القعدہ یا 25 ذی القعدہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 یا 6 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، اور سعی کرنے کے بعد سرکار نے سر کے بال کو بھی مونڈا نہیں، بلکہ 8 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منیٰ اسی احرام میں چلے گئے، اور منیٰ میں رہنے کے بعد اب عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر 10 کو منیٰ ہے، اور منیٰ میں جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو اپنے کنگری ماری، پھر اس کے بعد قربانی کی، اور اس کے بعد اپنے سر کو مونڈا. تو گویا کہ عمرے اور احرام دونوں کو حضور نے ملا لیا تھا، تو اس کو حج قران کہتے ہیں. اسی طرح ایک حج حج تمتع، جس طرح ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جو دور سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیریڈ ذرا لمبا ہوتا ہے، 40 دن کا ہوتا ہے، 22 دن کا ہوتا ہے، تو 22 دن تک احرام کو رکھنا سخت آزمائش ہے کہ اس کی پابندی بندہ کرے، کہ خوشبو نہ لگے، بال نہ ٹوٹے، چہرے کو نہ ڈھانپے، میل کو نہ چھڑائے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، تو یہ پابندی بڑی سخت ہے. تو ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ لیتے ہیں، اور جدہ کی فلائٹ لے کر ہم حج کا احرام نہیں باندھتے، ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں. عمرے کا احرام باندھ کر ہم کعبہ شریف پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ ہم طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد اپنے سر کو مونڈ لیتے ہیں، مونڈنے کے بعد وہ احرام ہم اتار دیتے ہیں. اب ہم انتظار کرتے ہیں حج کے دنوں کا، یعنی 8 تاریخ کو منا میں جانے کا، پھر 8 تاریخ جب آ جاتی ہے لوگ حاجی منا میں جاتے ہیں، تو اس وقت ہم الگ سے احرام حج کا باندھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، ایک عمرے کا احرام ہم نے باندھا اور پھر حج کا باندھا، اور درمیان میں ہم نے نفع اٹھایا، تو اس کو تمتع کہتے ہیں. تو حج تمتع وہ ہے کہ احرام عمرے کا باندھنے کے بعد عمرہ مکمل کر کے احرام کھول لیں، اور جب تک حج نہ آئے تو بندہ نفع اٹھائے، یعنی نفع اٹھانے سے مراد خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کی پابندی سے آزاد ہو گیا. اب جب تک وہ حج کا احرام نہیں باندھتا، اور درمیان کے اندر جو یہ نفع اٹھا رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع، یعنی اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، آزاد ہو گیا پابندیوں سے، حج کے لیے اس نے الگ احرام باندھا. اگر دونوں احرام ایک ہی نیت سے تو قران، الگ الگ کر دیا تو تمتع، اور ایک ہے حج حج افراد. حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا، اس میں صرف تنہا وہ حج کا احرام ہوتا ہے. اب وہ آفاقی بھی کر سکتا ہے، آفاقی سے مراد جو میقات سے باہر نکلتا ہے، انڈین پاکستانی ہے. اگر وہ چلا ہی گھر سے اس نیت سے، یعنی آخری فلائٹوں سے وہ جا رہا ہے، تو وہ یہ نیت کر سکتا. اگر عمر اگر وہ قران کی نیت کرے گا تو اس کو طواف کرنا پڑے گا، یعنی عمرہ کرنا پڑے گا. عمرہ کرے گا اور عمرہ کر کے سر نہیں مونڈے گا اور عرفات پہنچے گا اور حج کو ڈائریکٹ اب کنٹینیو کرے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخری فلائٹوں میں جا رہا ہوں، یا مدینہ منورہ سے وہ آ رہا ہے، یا جدہ کا ہی رہنے والا ہے، اب وہ ڈائریکٹ حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ نہیں کرنا چاہتا، تو افراد یعنی تنہا، جس طرح میں نے پہلے کہا قران جڑا ہوا ہوں، تمتع نفع اٹھانا، اور افراد بمانا ایک ہونا. تو ایک ہونے سے مراد کیا ہے، یعنی دو نہیں ہے اس میں، عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے. تو وہ ایک احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر ڈائریکٹ مینا کے اندر پہنچتا ہے یا عرفات کے اندر پہنچتا ہے. تو جس میں عمرہ نہ ہو یا عمرہ اور حج دونوں جڑا ہوا ہو تو وہ قران ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے پھر حج کا باندھ باندھے تو یہ تمتع ہے. اور ارے سے باندھے نا، باندھے ہی وہ حج کا احرام تنہا تو وہ حج افراد ہے. تو یہ حج کی جو ہے وہ بنیادی طور پر تین قسمیں بنتی ہیں، جس کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا. اور حج تمام عبادات میں وہ معزز اور برگزیدہ عبادت ہے کہ اس کا مقابلہ دوسری کوئی عبادت نہیں کرتا. یعنی نماز کی فرضیت اور رکنیت بہت اعلیٰ ہے، اس سے انکار نہیں، قطعی ہے، مسلمان اس کو دن میں 5 وقت ادا کرتا ہے. روزہ رمضان شریف کے اندر وہ 30 دن رکھتا ہے، یا 29 جو چاند کے اعتبار سے اس کو مکمل کرتا ہے. صاحب نسان زکات کو ادا کرتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ مرکب عبادت ہے، کیونکہ عبادات کی بھی تین قسمیں ہو جاتی ہیں، بدنی، مالی اور مرکب. ایک بدنی عبادت جسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں پیسہ کوئی نہیں خرچ ہوتا، صرف بدن کی مشقت، تو یہ بدنی عبادت ہے. ایک ہے مالی عبادت جسے زکات دینا، صدقہ فطر دینا، تو اس میں مال استعمال ہوتا ہے. اور حج جو ہے وہ عبادت کے مرکب ہے کہ اس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مال بھی استعمال ہوتا ہے. میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، مختصر ہے، اس میں ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی. ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس روایت کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے، سن ہو کر نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آئے، تو سن ہو کر بالکل اس طرح دیکھنا کہ ہم حیران ہیں کہ جناب یہ مجھے میری اردو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ایسا نہیں، تھوڑا کانسنٹریشن کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو اگر آپ سنیں گے تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ برکات ظاہر ہوگی کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے اور حاجی کتنی بڑی سعادت سے بہرہ مند ہوتا ہے. محمد سے کہ سبحان اللہ. اصل میں یہ روایت طبرانی معجم الکبیر کے اندر ہے، اور اس کو ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری نے نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بھی ایک بہت بڑا اظہار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد منا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا. مسجد خیر جو منا کے اندر موجود ہے، 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں اس کے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں منا کی مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، تو ایک انصاری یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے اور ایک ثقفی طائف کے رہنے والے، کیونکہ طائف جو مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، وہاں کے دو قبیلے بڑے مشہور ہیں، ثقفی اور حوازن، یہ طائف کے قبیلے ہیں. تو یہ دو قبیلے بڑے مشہور ہیں، تو انصاری مدینہ والوں کو کہتے ہیں، ثقفی طائف والے. یہ دو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے سلام عرض کیا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پوچھنے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو. ہاں، پھر ہم تو روایت بھی ایسی چنتے ہیں کہ ہم عشق بندے ہیں، کیوں بات بڑھ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان دونوں سے کہ میں بتا دوں تمہیں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، اگر چاہو تو، یا تم خود کہہ دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لیے حاضر ہوئے ہو کہ گھر سے نکل کر جب بیت الحرام یعنی اللہ کے گھر تک، اپنے گھر سے بیت اللہ تک کا جب تم ارادہ کرنے کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ کہ اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کی دو رکعتیں پڑھنے کو، اور یہ کہ اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے، اور اس میں کہ اس میں کیا ثواب ہے، اور عرفات کے شام کے وقوف یعنی شام کا وقت جب عرفات کا ہو جاتا ہے نو ذی الحجہ کا، تو اس کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے، اور یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اس میں کیا ثواب ہے، اور تم مجھ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جمار یعنی جو بڑا شیطان ہے جب اس کو کنکری ماری جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کو اور اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کرنے کو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، تم یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے. اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً میں اس لیے حاضر ہوا تھا اور میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح شام حضور علیہ السلام کے علم کی تنقید کرتے ہیں، بلکہ علماء نے تو یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ من ادعا علم شیئ غیر مستند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان کاذبا فی الدعوہ. فرمایا کہ علوم غیبیہ سے متعلق اگر کوئی شخص ڈائریکٹ اگر کوئی بات بتائے کہ مجھے یہ پتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے حضور کی طرف سے بات پتا چلی تو وہ سچا ہے. یعنی مراد یہ کہ غیب آگے بڑھے گا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور یہ علماء نے لکھا من ادعا علم شیئ، یعنی وہ پانچ علوم خمسہ جو ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرے، ومن ادعا علم شیئ غیر مستند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے بغیر اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ میں جانتا ہوں، فرما فکان کاذبن فی الدعوی، وہ اپنے دعوی میں جھوٹا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور ان کی عنایت سے ان کے بتائے سے میں جانتا ہوں تو اس کو صادق کہا جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حضور یقینا میں یہی پوچھنے آیا. اب ذرا فضیلت سنیے اور گفتگو ختم کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جب تم اپنے گھر سے سواری پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی طرف کا جب تم نے ارادہ کیا تھا تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ تو فرمایا سنو، جب تم گھر سے نکلے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی اور تیری خطاؤں کو مٹا دیا گیا، اور طواف کے بعد جو تو دو رکعتیں پڑھتا ہے، جو نماز واجب کے قریب ہے، جو طواف کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اب اس کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی۔ فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے اگر کوئی غلام ہو جائے، پہلی بات یہ کہ اولاد اسماعیل ہے، وہ غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وہ تو آزاد ہے، وہ تو قوم کے مقتدا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریشی میرے خاندان کے جو لوگ ہیں اگر وہ داخل ہو جائیں تو مسلح پر کوئی بھی ہوگا وہ پیچھے ہٹے گا، اور میرے خاندان کا فرد جو ہے مسلح پر آئے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اولاد اسماعیل جو ہے وہ آزاد اور فضیلت والا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے خاندان کے کسی فرد کو غلام بنایا ہوا اور یہ ظلم کیا ہو تو فرمایا جو طواف کے بعد دو رکعت ادا کرتا ہے اس کو اجر اتنا ہے کہ فرمایا اولاد اسماعیل میں سے اگر کوئی غلام ہو اس کو ادا کر اس کو چھڑانے کا ثواب اللہ رب العالمین اس مقدار کا ثواب اس کو عطا فرمایا کہ جو دو رکعت طواف کے بعد ادا کرتا ہے۔ فرمایا جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اس کو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے مثل ثواب ملتا ہے، اور فرمایا عرفات کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے، یعنی جو حاجی عرفات کے دن پہنچتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے، یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہونے کے وقت بعض ہمارے حاجی ایسے ہیں کہ جن کو آگے بھاگنے کی بہت ضرورت، بھاگ آگے چلے آگے چلے، تو جو مین وقت ہے اس کو اگر چھوڑ دیا تو حج ختم ہو گیا۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 3 بجے ہی دوڑ پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے ہمیں جگہ ملے گی نہیں، لیکن اگر غروب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے اس سے پہلے اگر وہ عرفات کی حدود سے باہر نکل گیا تو اس کا حج گیا خراب۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہاں پر بحث حجت نہیں کی جاتی، لیکن یہ کہ سمجھنے کے حوالے سے مسئلہ، اگر وہ لوٹ آ گیا تو بچت ہے اس کی، لیکن اگر وہ غروب کا وقت اس نے خطا کر دیا، دبا دیا، تو اس کا احرام بھی بیکار ہے اور وہ حج ہوا ہی نہیں۔ اس لیے کہ حج جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس میں سے کوئی ایک پہر بھی وہ عرفات کے میدان کے اندر گزارے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کا، یوم عرفہ کا، تو سرکار فرماتے ہیں تو پوچھنا چاہتا تھا مجھ سے اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں دور دور سے پراگندہ بکھرے ہوئے بالغ میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ فضیلت کسی اور عبادت کے اندر نہیں، یہ صرف عرفات کے اندر، یعنی نمازوں سے متعلق بھی ایسی کوئی روایت نہیں، روزوں سے متعلق بھی یہ روایت، اور بلکہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ بغیر توبہ کیے حج بخش دیا جاتا ہے، جبکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ دن عرفات کا وہ ہے کہ حج سویا بھی رات بخش دیا گیا، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں تب بھی بخش دیا گیا، تو اس سے بڑا دن جو ہے وہ اسلامی عبادات کے اندر کوئی اور شمار نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں اس کو بخش دوں گا۔ آخر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں، 10 کو پہلے بڑے شیطان کو مارتے ہیں اور 11 اور 12 کو پھر تینوں کو مارتے ہیں، تو جو بڑے شیطان کو پہلے کنکری مارتے ہیں 10 کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جمرائے اولا پر اور جمرائے اقبا پر جو پہلی کنکری ماری جاتی ہے اس کے لیے تیرے بارے میں کیا اجر ہے، تو حضور فرماتے ہیں ہر کنکری پر تیرے ایک گناہ کبیرہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم خیمے میں بیٹھ کے بولتے ہیں یار میری تو سکندری آپ مار دو، یعنی بیٹھ کر وہاں پر کوئی پان کھا رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا اور نکڑ تو کھڑا ہوگا، لیکن شیطان کب چاہے گا کہ جناب گناہوں سے چھٹکارا ہو، تو ہم خواہ مخواہ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی میری کنکری مار دو، لیکن آپ اجر دیکھیے، آپ اجر اور افضلیت کتنی، یہاں سے بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور وہاں پر بہانے ہیلے بندہ کرے، تو یہ عظمتیں اور فضیلتیں سنی سنائی سے لیے جائے تاکہ بندہ شیطان کے مکر و قید میں نہ آئے، اللہ کی رحمت سے پورا امید ہو کر ہر عبادت کے رکن کو اس کی رضا کے لیے اس کے تقاضے کے ساتھ ادا کرے۔ اب ذرا توجہ کریے آپ بڑی محبت کے ساتھ کہ جب وہ ایک کنکری مارتا ہے تو ایک کنکری کے عوض اس کے گناہ کبیرہ مٹا دیے جاتے ہیں، اب دیکھیے اس میں توبہ کا ذکر نہیں کہ وہ توبہ کر کے مارے، صرف وہ کنکری مارتا ہے گناہ کبیرہ گر جاتا ہے، جبکہ گناہ کبیرہ بغیر زبان سے توبہ کیے نہیں جاتا، لیکن یہ صرف حاجی کا احتساس ہے کہ صرف وہ کنکری مارتا اس کی توجہ بس ہوتی میری کنکری نیچے نہ گر جائے ادھر نہ چلی جائے دھکا نہ آ جائے ریلا نہ آ جائے ساری توجہ تو اس کی اس طرح ہوتی ہے لیکن اس کی کنکری تو ہاتھ سے جاری ہے تو بغیر زبان کے توبہ کیے ہوئے ہر کنکری کے اوپر اللہ رب العالمین حاجی کے لیے گناہ کبیرہ کو معاف کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قربانی کرتا ہے تو تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے جو قیامت کے دن تجھے کام آئے گا, اور سر موڑتا ہے تو ہر بال ہر بال جو تیرا زمین پر گرتا ہے تو ہر بال کی عوض تیرے ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی تیرے لیے لکھ دی جاتی ہے. اور سر کے کتنے بال ہوتے ہیں آپ غور فرمائیے. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کرنے آتا ہے تو تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ہوتا, ایک فرشتہ تیرے ساتھ چلتا ہے اور تیرے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے زمانہ آئندہ میں عمل کر اور زمانہ گزشتہ کو بھول جا, سارے تیرے گناہ معاف کر دیے. اب تیری عمر چاہے 90 سال ہے, 110 سال ہے, 120 سال ہے, 15 سال ہے, 18 سال ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں. فرشتہ دونوں شانوں کے درمیان جب طواف زیارت میں آخری فرض بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو دونوں شانوں کے درمیان فرشتہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بس آگے کی زندگی سوال, پیچھے کے پیچھے کا سارا حساب صاف کر دیا گیا ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی پر ایک گناہ رہ سکتا ہے, سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں, ایک گناہ اس پر باقی رہتا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ مجھے خدا نے بخشا نہیں تو یہ گناہ اس پر رہے گا, باقی کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی آ جائے اپنے سٹاپ پر پہنچ جائے یا آج کل کے دور کے مطابق ایئرپورٹ پر پہنچ جائے, اپنے گھر کے اندر انٹر نہ ہو, تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس کو پکڑو, اس کے پاس جاؤ, اس سے مصافحہ کرو, اور اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اس سے دعا کرا, وہ تمہارے لیے دعا کرے گا, خدا تمہیں بخش دے. اندازہ لگائیے کہ حج کتنی بابرکت عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مسائل کو ہم سمجھیں, اور حجاج جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی توجہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں تاکہ اس عبادت کو کرنے کا مکمل سلیقہ اور طریقہ ادا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ متقی پرہیزگار اور حج یا پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا ہے تو میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ان شاء اللہ العزیز اتوار کے دن بعد نماز ظہر قربانی کے مکمل مسائل پر انشاءاللہ العزیز ایک درس ہم رکھیں گے جو مختصر سا ہوگا. آپ تشریف لائیے گا اگر وقت آپ کو ہو اور توجہ ہو, یا مسئلہ کوئی آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ سمجھنے کے لیے آپ تشریف لائیے. تو انشاءاللہ اتوار کے دن بعد نماز ظہر درس مسائل ہوگا, ذبح کے مسئلے, قربانی کے مسائل, کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے, کیونکہ عبادات کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جتنا حسین اور جمیل ہم جانور خریدتے ہیں بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کرتے تھے, کوئی دو گائے خرید لیتے, اس میں کوئی سروکار نہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدیں, اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ کے اندر اس کو خرچ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مسائل ہمیں پتا ہوں کہ کس طرح اس کو ذبح کرنا ہے, کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے, کس طرح جانور کی شرائط کیا ہے, اس کی نیت کی ادائیگی کیا ہے. کیونکہ اتنے اہتمام کے ساتھ ہم تمام اہتمام کرتے ہیں, مقصود کوئی ریاکاری نہیں ہوتی, دکھاوا نہیں ہوتا, اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ ضابطہ, وہ طریقہ, وہ سلیقہ جو اللہ رب العالمین کے محبوب نے ہمیں بتایا, ان مسائل کو ہم سمجھیں, سمجھنے کے ساتھ تاکہ دل جمیل کے ساتھ, یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دے سکے. تو انشاءاللہ اتوار کے دن بعد نماز ظہر متصل مختصر سا درس یہ مسائل و فضائل قربانی کے حوالے سے ہوگا. جو مسئلہ آیا ہے میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, انشاءاللہ اتوار کے دن اس کا تفصیلی جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے, اور جو حجاج جا رہے ہیں اللہ خیر و عافیت سے انہیں پہنچائے, جو پہنچ گئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں دہشت گردی سے, افراتفری سے, بربریت سے, نقصان سے, ہر قسم کی اذیت سے, حرم شریف میں جو حجاج موجود ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں محفوظ فرمائے اور خیریت سے اپنے گھروں کی طرف اللہ رب العالمین پہنچائیں. اور جو وہ اللہ رب العالمین کے گھر کے سامنے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حق میں اور ہمارے حق میں اللہ رب العالمین مقبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.